السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الکہف آیت نمبر 32. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ سورہ کہف کے ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ اہم اہم واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں، ذوالقرنین کے بارے میں ہے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ ابھی جو واقعہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں باغ والوں کا واقعہ، یہ واقعہ، اور پیچھے ہم اصحاب الکہف کا واقعہ پڑھ چکے ہیں. اب یہاں پر دو لوگوں کی مثالیں بتائی جا رہی ہیں، اور یہاں پر دراصل ہمیں بحث اس بات سے نہیں ہے کہ یہ شخص کون لوگ تھے، یہ دو کون لوگ تھے، آیا مسلمان تھے کافر تھے، اس میں کا ایک مسلمان تھا یا دوسرا کافر تھا، بنی اسرائیل کے تھے یا اہل مکہ میں سے تھے یا پہلے کہیں گزرے تھے، ایکس وائی زیڈ. بہت سارے لوگوں نے اس کی بہت ساری تفسیر دی ہیں، لیکن آپ دیکھیں قرآن کا مقصد ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں کھوجنے کی جائے کہ یہ کون لوگ تھے. اصل قرآن کا مقصد کیا ہے کہ وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ آپ اس مثال سے کیا سمجھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طور سے مثال دے کر بات سمجھا رہے ہیں. تو اس مثال سے ہمیں کیا سیکھنا ہے، اور یہ واقعی میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. یعنی دراصل یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے ایک تو اس دنیا کی بے ثباتی، اس کی حقیقت، اور غرور کا انجام، یا انسان جو اپنے آپ میں اپنے زوم میں رہتا ہے، اپنے آپ پر جس کو بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے کہ سب کچھ میں ہوں میری ذات. تو بتایا گیا کہ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے دیکھا جائے تو. اصل اس واقعے سے سبق لیجئے اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے اس مثال سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. وَضُرِبْ لَهُمْ، بیان کیجیے ان کے لیے، مثلا مثال، رجلینی دو آدمی کی، جعلنا بنایا تھا ہم نے یا دیا ہم نے، لأحدهما جنتین، تو دو شخص کی مثال بیان کرو، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے تھے، ایک کو دیے تھے، یہ بات یاد رکھیے، ایسا نہیں کہ دونوں کو ایک ایک دیا تھا، ایک کو دو باغ دیے، جنتین دو باغ، من عنابن انگور کے، وحففناهما، حففا کا لفظ آیا حففا، وحففناهما بنقل وجعلنا بینهما زرعا، اور ان کے ارد گرد ہم نے کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. یعنی حففنا اور حفافا کا مطلب ہوتا ہے، حفافا اس کا روٹ پڑے، ہم نے گھیر لیا ان دونوں کو، کسی چیز کو اطراف سے گھیرنا، دونوں جانب سے گھیر لینا، احاطہ کرنا، یا ایسا تخت جس پر چاروں طرف سے پردہ ڈال دیا گیا ہو، تو یہ حففنا کا مطلب ہوتا ہے. تو گھیر لیا گیا تھا کیوں؟ تاکہ محفوظ رہے. جیسے کسی چیز کو گھیر لیا جانا، ٹو سراؤنڈ سم تھنگ بوتھ سائڈس، کہ کسی طرح سے سب دونوں طرف سے گھیر لینا تاکہ کوئی چیز محفوظ رہے اور کوئی چیز بیچ میں نہ آئے، یعنی وہ جو اصل باغ ہے وہ محفوظ رہے. تو اس طرح سے اس کو گھیر لیا گیا تھا کھجوروں کے درختوں کی وجہ سے کہ حفاظت بھی ہو رہی تھی اور خوب گھنے درخت بھی تھے، سمجھیں. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو، دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. کلتر جنتین آتت اکولہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا. کلتا، کل یہ دراصل مفرد ہے، اور کلتا یہ مثنی ہے، یعنی تثنی کا صیغہ ہے، اور مونس مثنی آئے گا کیونکہ کلا مذکر کے لیے آتا ہے. تو کلتر جنتین، دونوں باغ خوب پھلے پھولے، آتت اکولہا، خوب برابر ہونے لگے، انہوں نے برابر ہونے میں ذرا سی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی 100% پروڈکٹیویٹی، 100% اس کی پیداوار، غلہ ہر چیز جو فوڈ یا فروٹس وہ پروڈیوس کرتے تھے 100% کرتے تھے، پوری طرح پیداوار کا ہونا، ہر قسم کی پیداوار کا ہونا. تو ہر طرح سے اس میں پیداوار اپنے عروج پر تھی سمجھے، ولم تظلم من ہوں، اور اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ تظلیم کے معنی ہیں کس میں آئیں گے، جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو دن بھر پیسے کلیکٹ کرتا ہے، کیشیئر ہے سمجھے، اور پھر جب سارے مزدوروں کو وہ ان کی کمائی دیتا ہے، لیکن وہ دیتا جائے، سب کو دیتا جائے دیتا جائے، اور اس میں سے چند تھوڑے سے سکے رکھ لے، تو اس نے کیا کیا؟ تظلیم، اس نے کمی کر دی۔ تو یہ ولم تظلم منہ کہ اس میں کوئی چیز کی کمی نہیں تھی، کوئی ذرا سی بھی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی اس کے برابر ہونے میں۔ وفجرنا، اور جاری کر دی ہم نے، پھوڑ دیے، نکال دیے زمین سے، خلالہما نہرا، نہر جاری کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان باغوں کے اندر۔ اور آپ یہاں پر سب طرف دیکھیے، جعلنا، حففناہما، وفجرنا، سب میں ضمیر کس کی طرف جاری ہے؟ فاعل کون ہے اصل میں یہاں پر؟ فاعل کون ہے یہاں پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی سب کچھ دینے والا، کرنے والا کون تھا؟ شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ ایک شخص تھا، اس کے دو باغ تھے، اس کے باغ میں بہت فراوانی تھی، نہیں، اللہ تعالیٰ سب کا جو تعلق ہے وہ اپنی طرف کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں کس نے اس کو عطا کی تھیں، کس نے دی تھیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو اس کی پیداوار میں اس میں کوئی کمی نہیں تھی، اس کے منافع میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اور خلالہما نہرا، یعنی کوئی جگہ خالی بھی نہیں تھی اس میں، کہ ہر طرف، پہلے تو آس پاس اطراف میں پورے کھجور کے درخت تھے، پھر انگور کی بیلیں تھیں، اور بیچ میں بھی ہرا بھرا تھا، پورا کھیت، پورا باغ ہرا بھرا تھا، اور نہریں جاری تھیں، اور یہ دو باغوں کے بیچ میں ایک نہر تھی جو دونوں باغوں کو ملاتی تھی۔ تو بہرحال چاروں طرف کھجوروں کے درخت تھے جو باڑ اور چار دیواری کا کام دیتے تھے، اور دونوں باغوں کے درمیان کھیتی تھی جن سے غلہ، فصلیں، ہر قسم کے فائدے حاصل ہوتے تھے، غلہ بھی، فروٹس بھی، میوے، ساری کچھ، اور پیداوار میں کوئی کمی نہیں تھی، بھرپور پیداوار دیتے تھے۔ اور ان باغوں کو سیراب کرنے کے لیے نہر بھی پیدا کر دی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی صرف بارش کا انتظار نہیں کرتے تھے وہ باغ، بلکہ اس کے اندر نہریں تھیں کہ جب چاہا ان کو پانی پہنچا دیا۔ اب جو باغ کا مالک تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا اور کیا سوچا۔ وکان لہ ثمر فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، یہ سب کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، وہو یحاورہ، انا اکثر منکا مالا واعز نفرا۔ یہاں پر فقال کا لفظ آیا ہے اور وہو یحاورہ، ہاور یحاورہ ہور، یعنی کسی پر، کسی سے بات کرتے ہوئے بعد میں غالب آ جانا، اور بات برائے بات کرنا، ڈائریکٹ کسی پر حملہ نہیں کرنا، لیکن اس ماحول کو بنانا جس کے لیے وہ بات پیش کی جا رہی ہے، اس طرح سے، جیسے مثال کے طور پر، اب چونکہ یہ شخص تھا، اور اب جو واقعہ بتایا جاتا ہے اس کے پیچھے جو بات بتائی جاتی ہے کہ دو لوگ تھے، یہ ایک بہت سے صاحب حیثیت تھا، اور ایک ہو سکتا ہے غریب شخص ہو اور مومن بھی ہو۔ اب اپنے وہ غریب شخص پر کیسے وہ اپنی دھاک بٹھائے گا، کیسے بتائے گا کہ میرے پاس کیا کچھ ہے اور میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، میرے پاس مال بھی ہے، عزت بھی ہے، نفری بھی ہے، اولاد بھی ہے، بہت سارے نوکر چاکرز بھی ہیں، میرے پاس ایک پوری ٹیم ہے ورکرز کی، اتنے امپلائیز میرے کمپنی میں کام کرتے ہیں، اتنے نوکر چاکر میرے گھر میں ہیں، ایک پکانے والا ہے، ایک گھر صاف کرنے والا ہے، ایک برتن دھونے والا ہے، تو کیسے دھاک بٹھائے گا۔ تو اسی لیے فقالا، پہلے کہا، لصاحبی، اپنے اس صاحب سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے ساتھی سے، وہو یحاورہ، تو بات برائے بات کرتے ہوئے بولا۔ یحاورہ کا مطلب ہی ہوتا ہے دراصل بات برائے بات کرنا، یعنی کسی چیز کو، یعنی اپنے مطلب کی بات پر لے آنا یا اس کی طرف آنا۔ تو بہرحال اس نے بات برائے بات کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ ڈائریکٹ کوئی ایسا تو نہیں کہہ سکتا، آپ اپنے ذہن میں کوئی شخص لائیے یا کوئی اپنی خاتون لائیے، آپ صرف مرد ہی باتیں نہیں کرتے ہیں، آنٹیز بھی باتیں کرتی ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں اس طرح کی باتیں۔ اور سوچیے ذرا کہ کسی کے پاس بہت کچھ ہے، اب ڈائریکٹ کو جا کر تو یہ نہیں کہے گا کہ تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو یہ اور یہ اور یہ ہے، ایسے ہوتا ہے بات چیت نہیں، بلکہ کیسے بات برائے بات کی جاتی ہے۔ جو یحاورہ ہے اس کو آپ سمجھیے، اچھا ہاں، کوئی پوچھتے کہ اچھا آپ فلاں دن کیوں نہیں آئی تھیں، فرائیڈے پروگرام میں کیوں نہیں آئی؟ ہاں کیا کریں، اتنی مصروفیات ہے، اتنی دعوتیں، اتنے کام، کوئی چند لوگوں کو مجھے دیکھنا پڑتا ہے، یہ فلاں بزنس، فلاں بزنس، فلاں بزنس۔ اگر مرد ہو تو بزنس کی بات کرتے ہیں، عورتیں ہیں تو گھروں کی بات کرتی ہیں۔ اور یہاں پر جو بات آئی ہے کہ اس نے کہا کہ میں عزت میں بھی زیادہ ہوں اور نفری، یہاں پر خاص طور سے جو مطلب نکلتا ہے کہ میرے پاس لاٹ آف امپلائیز، یعنی میرے پاس بہت سارے ورکرز ہیں، تم تو کچھ بھی نہیں ہو. ہاں وہ آپ کی کزن ہے نا، وہ آپ کی جو بہن ہے، ہاں وہ ہمارے یہیں تو کام کرتی ہیں. مجھے چند دن پہلے ہی پتہ چلا کہ آپ کی وہ فلاں بہن یا فلاں کزن ہماری کمپنی میں کام کرتی ہے. تو بتانا کیا مقصود ہے؟ یہ یوہاوے روح ہے کہ میں بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ آپ کتنے کمتر ہیں سامنے اور میں کتنی سپیریئر ہوں، کہ آپ کے رشتے دار تو میری کمپنی میں کام کرتے ہیں، میرے انڈر میں کام کرتے ہیں. تو یہ شخص نے بھی کیا کہا کہ وہ آزو نفرا، اور کوئی ڈائریکٹ یہ نہیں کہے گا آپ سے آگے، کوئی آپ پر اپنی دھاگ بٹھانا چاہتا ہے. ایسا ہوتا ہے جو مٹیریلسٹک ہوتے ہیں، جو مادہ پرست ہوتے ہیں اور جن کو اپنی دولت پر بہت زوم ہوتا ہے، بہت فخر اور غرور ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ آ کر یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تو کار میں آئے ہیں، ہمارے پاس تو یہ کار ہے، آپ کے پاس تو کار نہیں ہے. ایسا کہا کبھی کسی نے؟ آپ بتائیے. ڈائریکٹ نہیں کہا جاتا، بلکہ کیسے کہا جاتا ہے؟ ہاں وہ ابھی لی ہے نا کار، ذرا سا اس کا سسٹم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بی ایم ڈبلیو ہے نا، تو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا کیا سسٹم ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا. اچھا وہ آپ کی بائک کا کیا حال ہوا؟ فلاں دن خراب ہو گئی تھی آپ کی بائک، لے آیا آپ میکینک کے پاس؟ یعنی بتانا کیا مقصد ہے کہ میرے پاس تو کار بھی نہیں بلکہ کار میں بی ایم ڈبلیو ہے، اور آپ کے پاس تو بائک ہے اور وہ بھی بیکار سی، جو بار بار خراب ہو جاتی ہے اور ورک شاپ میں زیادہ رہتی ہے، گھر پہ کم رہتی ہے. تو یہ ہوتا ہے یوہاوے روح، کہ ڈائریکٹ یہ نہ کہنا کہ میں تو مال و دولت میں تم سے بہت زیادہ ہوں، بلکہ ان ڈائریکٹلی بات پیش کرنا. اچھا کیسی ہے آپ کی بیٹی؟ ہم نے سنا ہے شادی ہو گئی ہے اس کی. اچھا کہاں دیا ہے آپ نے؟ اچھا فلاں جگہ. اچھا ہاں دونوں بہت سہیلیاں تھیں نا ہماری بیٹی اور آپ کی بیٹی. میری بیٹی تو آج کل لندن میں ہے، اور داماد تو بہت سب سے بڑی جو کمپنی ہے اس میں ہے داماد. ابھی تو آج کل وہ سوئٹزرلینڈ گئی ہوئی ہے، ورلڈ ٹور پر ہے. آپ کی بیٹی کہاں جا رہی ہے گھومنے کے لیے؟ تو یہ کیا ہے دراصل، آپ بتائیے. یعنی یہاں اپنے ساتھی کی بیٹی کی خیریت دریافت کرنا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ یوہاوے روح، اپنی دھاگ بٹھانا ہے، بات برائے بات، ایسا بات کو لے آنا کہ آپ سامنے والے کو ڈیفیٹ بھی کر دیا جائے، اس کی بے عزتی بھی کر دی جائے، اپنی بڑائی بھی ظاہر کر دی جائے، غرور تکبر مادہ پرستی کہ ہم کتنے امیر ہیں. تو یہ بات، تو اس نے کہا کہ میں تو نفری بھی میرے پاس زیادہ ہے، یعنی میرے پاس بہت سارے ورکرز ہیں جو کام کرتے ہیں، کوئی ایک نوکر چاکر ہے نہیں بلکہ کئی تعداد ہے میرے پاس نوکروں کی. تو وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، جب وہ داخل ہوا اس کے باغ میں اور وہ ظالم تھا اپنے نفس کے لیے، پھر جب وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، کیوں ظالم؟ کیونکہ اس نے حق والی بات نہیں کہی نا، اس لیے اس نے ظلم کیا، ظالم بن گیا. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرا سب کچھ کبھی ختم ہوگا یا فنا ہوگا، میں گمان ہی نہیں کرتا. اور یہی سچویشن ہوتی ہے، یہی سچویشن ہے وہ جب انسان بالکل آزاد ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ کو بھول بیٹھتا ہے. تبیدہ یہاں پر لفظ آیا ہے، باد یبیدو بیادن، الہلاک الاردو خاصتن، خاص طور سے زمین کی ہلاکت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے باد یبیدو بادن. تو تبیدہ حاضر ہی ابدا، میں نہیں گمان کرتا کہ میری یہ ہریالی، یہ ہرا بھرا کھیت، یہ جس میں بہار آئی ہوئی ہے، لہلہاتا ہوا کھیت ہے، ہر طرف فصلوں کی بہار ہی بہار ہے، کھجوروں کے درخت ہیں، انگور ہیں اور غلہ ہے اور نہریں بہ رہی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس پر جو میں نے اتنی محنت کی ہے یہ کبھی ختم ہو سکتا ہے. ایکچولی یہاں پر جو منظر پیش کیا جا رہا ہے، ایک طرح سے باغ کے بہار کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ اتنا غلہ آتا تھا، اس میں اس قدر پھلدار درخت تھے، ان باغوں کی چار دیواری کھجوروں کے درختوں سے گھری پڑی تھی اور اس کے اوپر انگوروں کی بیلیں چڑھائی گئی تھیں، دونوں باغوں کے درمیان نہر جاری تھی اور وہ باغ بالکل زرخیز اور شاداب اس کی زمین تھی، لہذا پھلدار درخت بھی بھرپور پھل لاتے اور غلہ بھی وافر مقدار میں پیدا ہوتا تھا، اور اس شخص کو بیٹھنے کے لیے گویا ٹھنڈی چھاؤں بھی میسر تھی، ٹھنڈا پانی بھی تھا، کھانے کو بفراغت غلہ بھی تھا، پھل بھی تھے اور دیکھنے کا خوشنما منظر سب کچھ موجود تھا جس پر وہ پھولے نہ سماتا تھا. اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو یہ ساری نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو پا کر انسان کا کیا حال ہونا چاہیے؟ شکر گزاری کی کیفیت ہونی چاہیے یا کالر کھڑا کرنا چاہیے کہ یہ تو سب میری قابلیت کی بنا پر مجھے ملا ہے، جیسے کہ قارون نے کہا تھا، اسے کہا گیا کہ اپنے مال میں سے ذرا جو حقدار ہیں ان کا حق بھی نکالو، تو کہنے لگا کہ یہ مال میں نے اپنی قابلیت سے کمایا ہے۔ انسان کو غرہ نہ ہو، اور یہی وہ مٹیریلزم ہے سمجھیں، جو ابھی آگے آیت میں پھر پڑھیں گے ہم۔ تو تبیدہ تباہ ہوگا، بعید اس کا روٹ ورڈ ہے، با یا دال، لق و دوق صحرا کو کہا جاتا ہے، کسی کھیتی کا اجڑ کر بیابان ہو جانا، مکمل طور پر تباہ ہونا یا اجڑنا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی یہ باغ تباہ اور برباد ہوگا۔ خود کے باغ میں داخل ہوا اور خود ہی اپنے منہ میاں مٹھو بن کر یہ کہنے لگا، اور یہ جو وعدہ یا بیدو بیاد ہے، کسی چیز کا سوکھ جانا، اور یہ سب جو معنی آتے ہیں دراصل ڈسٹرکشن آف فارم یا گارڈن، یعنی زمین کا سوکھ جانا، یعنی زمین کی تباہی کے لیے خاص طور سے یہ لفظ آتا ہے، اور زمین کا مردہ ہو جانا۔ تو یہ گارڈن جو ہرا بھرا ہے، فروٹ سے لدا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کبھی تباہ نہیں ہوگا، یہ برباد نہیں ہوگا، بلکہ سلامت رہے گا۔ وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ وما اظن الساعة، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہوگی، کبھی قائم ہوگی۔ ولئن رددت، اور اگر ہو بھی جاتی ہے، رددت کا لفظ آیا یہاں پر رجوع کا لفظ نہیں آیا ہے، الى ربی، اگر مجھے لوٹایا بھی گیا، لے جایا بھی گیا، لأجدن خيرا منها منقلبا، وہاں پر بھی میں اس سے بہتر ہی پالوں گا، لوٹ کر میرے پاس جو چیز آئے گی وہ بہتر ہی آئے گی۔ اور یہی ہے مٹیریلزم، کہاں پہنچاتا ہے انسان کو، فوکس کس چیز پر کرتا ہے انسان، کہ دنیا کا دل میں بس جانا، دنیا کا دل میں کھب جانا، دنیا اس قدر حاوی ہو جانا کہ انسان قیامت کو بھول بیٹھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ شرک اور کس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ابھی آگے وہی بات آ رہی کہ وہ مشرک تھا، یہ کافر کہا گیا اس کو، تو اس کے باغ میں کوئی بت تو نہیں تھے، وہ بتوں کو تو نہیں پوج رہا تھا، اور قیامت قائم ہونے کا کہہ رہے کہ ہو بھی جاتی ہے قیامت، تو مطلب قیامت قائم ہوگی۔ رب کو جانتا ہے کہ یہ اللہ کا انکار نہیں کر رہا ہے وہ، لیکن اس کے باوجود اس کو کافر کہا گیا، شرک مشرک کہا گیا۔ تو وہ اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ حائر خوش فہمی، آپ دیکھیں ذرا۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ یہ چیز انسان کو یہ بات بھلا دیتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض، کہ بالفرض کوئی دوست سے زندگی ہوئی بھی تو وہاں اس سے زیادہ خوشحال رہوں گا، کیونکہ یہاں میرا خوشحال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا محبوب اور اس کا چاہیتا ہوں۔ اور یقین جانے کہ سیم سچویشن تھی ابھی مکہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات اور واقعات پیش آ رہے تھے، کفار مکہ کا جیسے پیچھے ہم نے اعتراض پڑھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں، غلام پیشہ لوگ، غریب لوگ، ان کے ساتھ ہم کیسے آئیں، اور یہ صرف غریب لوگ آپ کی بات قبول کر رہے ہیں، اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا دین کس لیول کا ہے۔ کہتے تھے کہ ہم نہیں آئیں گے، ان کو ہٹاؤ یہاں سے تب ہم بیٹھتے ہیں، اور ان کو بہت زوم تھا کہ سرداری ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم مالدار ہیں، اولاد میں ہم آپ سے زیادہ ہیں، صاحب اولاد ہیں، یعنی بیٹے ان کو تھے، تو ان کو زوم تھا دراصل کہ ہمارے پاس بیٹے ہیں، مال ہے، سرداری ہے، سب کچھ ہے، آپ کے پاس کیا ہے۔ اور یہ زوم انہیں لے ڈوبا، وہ سمجھتے تھے کہ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سب کچھ چیزوں سے، نعمتوں سے نوازا ہے، تو اگر آخرت ہوتی بھی ہے تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو اسی طرح دے گا جیسے دنیا میں دیا ہے۔ اور یہی انسان بھول جاتا ہے، اصل میں اس سے بڑی بھول ہوتی ہے، اور وہ یہ نہیں سوچ پاتا کہ یہ جو نعمتیں مجھے مل رہی ہیں یہ آزمائش کے طور پر ہے، اللہ تعالیٰ آزمانا چاہ رہا ہے کہ، کیونکہ آپ دیکھیں ہر چیز نعمت، ہر نعمت ایک آزمائش ہے، ہر چیز، کچھ بھی آپ کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاڑی دی ہے، بچے دیے ہیں، گھر دیا ہے، کوئی بھی نعمت ہے، ایون دو وقت کا کھانا بھی اگر آپ کو ملا ہے، جو بھی نعمت آپ کو میسر ہے، وہ سب دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ شکر گزار بنتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں یا نہیں جھکتے ہیں، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہیں یا دور کر دیتی ہیں۔ تو اگر ہم کو دیکھنا ہے کہ کتنا ہمارے اوپر مٹیریلزم کا اثر ہو گیا ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ کتنا ہم کو دنیا کی چیزوں پر ٹرسٹ ہونے لگا ہے۔ سب کچھ جو ٹرسٹ ہوتا ہے دنیا کی چیزوں پر، کہ کار ہے، انسان آئے اور کہے کہ اچھا یہ میری کار ہے، اور انسان یہ سوچے کہ اچھا یہ تو بی ایم ڈبلیو ہے، یہ ٹویوٹا ہے، بہت بڑی کمپنی کی کار ہے، لہٰذا اس کا تو خراب ہونا ناممکن ہے، چابی میرے ہاتھ میں ہے، کار سامنے ہے، میں اسے اسٹارٹ کروں گا اور فوراً اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ لیکن یہ اس نے شرک کیا، اس نے توکل کار پر کر لیا، اللہ پر نہیں کیا، یہی تو شرک ہے، یہ شرک ہے اصل میں۔ اور وہ اسٹارٹ کرنے جاتے ہیں، کار اسٹارٹ ہی نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم سب جانتے ہیں اچھی اچھی کاریں، جہاز بھی اسٹارٹ نہیں ہوتے ہیں، کتنا کچھ اس کے لیے کیا گیا نہیں ہوتا۔ تو کروانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ کو وہ کہانی یاد ہوگی، ایک ہمیشہ بیان کی جاتی ہے اسلامک اسٹوریز، جو اسلامک بکس ہیں اسٹوریز کے، اس میں وہ کہانی پہلے اس پر آتی ہے ہمیشہ۔ ایک شخص تھا، سواری خریدنے جا رہا تھا گھوڑا خریدنے کے لیے، راستے میں کسی دوست سے ملاقات ہو گئی، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، کہا کہ گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں۔ تو دوست نے کہا کہ اچھا انشاءاللہ کہو کہ انشاءاللہ گھوڑا خریدوں گا۔ تو وہ ہنس کے کہنے لگا کہ انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، سامنے مارکیٹ ہے، جیب میں پیسے ہیں، اور بس یوں گیا اور خرید لیا۔ اب جاتا ہے بازار، جب واپس آتا ہے تو پریشان حال سے واپس آتا ہے، وہی دوست راستے میں ملتا ہے کہ کیوں کیا ہوا، کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جیب کٹ گئی، یعنی جو پیسے تھے جیب میں وہ ختم ہو گئے، چوری کر لیے گئے، اب وہ خرید نہیں سکا۔ تو کہتا ہے کہ اب وہ ہر بات میں کہتا ہے کہ انشاءاللہ جیب کٹ گئی، انشاءاللہ دوبارہ جاؤں گا، انشاءاللہ دوبارہ خریدوں گا، ہر بات میں انشاءاللہ کہنے لگتا ہے۔ وہ مجھے پوری کہانی اس وقت یاد نہیں آ رہی ہے، لیکن وہ کچھ اسی قسم کی ہے۔ تو بہرحال سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو توکل کس پر ہو، بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ کی ذات پر ہو۔ میں کھانا بنانے جا رہی ہوں کچن میں، میں سوچوں کہ اچھا سب کچھ تیار ہے، بس کھانا بن جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے عین وقت پر بجلی چلی جائے، عین وقت پر گیس ختم ہو جائے، عین وقت پر پتہ چلے کہ اچھا کھانا بنا لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن کھانا ہی جل جائے اور ہم ہاتھ لے کر بیٹھے رہ جائیں۔ تو توکل کس پر ہو کہ اللہ نے چاہا تو میں کام کر لوں گی، کیونکہ سارے کام ہوتے کس سے ہیں؟ اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو ہوگا، نہیں تو وہ کام نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کہ کیسے انہیں، سبحان اللہ، ہر سورے کی اپنی ایک اہمیت ہے، ہر سورے میں اتنے بہترین ہم کو ٹپس دیے گئے ہیں، تعلیم و تربیت کے، کہ انسان سدھرنا چاہے ہر سورہ اس کی تربیت کر رہا ہے، ہر سورہ اس کو آگے بڑھا رہا ہے، ترقی دے رہا ہے اس کی تربیت اور تزکیے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو خاص طور سے مثال دے کر سمجھا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ مادہ پرستی، یہ دنیا 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 انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے، فوکس کس پر ہوتا ہے انسان کا، فوکس کس پر کرتا ہے وہ، دل میں دماغ میں کیا بس جاتا ہے، صرف دنیا بس جاتی ہے۔ تو شرک کیا ہے؟ شرک یہی تو ہے کہ توکل اپنے ظاہری اسباب پر کرنا۔ تو شرک، توکل فی الدنیا، یہ شرک ہے دراصل، کہ دنیا پر ٹرسٹ کر لینا، دنیا میں اچھا ہے تو مطلب سب کچھ اچھا ہے۔ تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ کامیابی اگر دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ گاڑی اگر دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو بھی عطا ہے، جو بھی نعمتیں اللہ عطا کر رہا ہے، اللہ کی توفیق سے ملی ہیں، لہذا شکر بھی اللہ کا ہو۔ تو یہاں پر جو لفظ ہے رددتو الی ربی، اگر میں، صلۃ المجہول یہاں پر آتا ہے کہ اگر مجھے لے جایا بھی گیا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں دنیا پرستی کتنی چھائی ہوئی ہے، اور یہ جملہ بھی کتنا اپنے اندر معنی رکھتا ہے گہرائی میں، کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ میں پلٹایا جاؤں، یا مجھے، میں جب جاؤں گا اللہ کے پاس، یہ نہیں کہہ رہا رددتو الی ربی، مجھے لے جایا جائے گا، خود نہیں جائے گا، کیونکہ جو دنیا پرست ہوتے ہیں وہ دنیا سے جانا نہیں چاہتے، دل نہیں چاہتے نا دنیا کو چھوڑنے کو، کیونکہ آخرت پر یقین نہیں ہوتا۔ اگر انسان جان لے کہ آخرت ابدی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، تو کبھی اس کا دنیا میں دل نہ لگے۔ تو بہرحال گیا بھی تو، اور وہ بھی لے کر جایا جائے گا مجھے، تو اس صورت میں مجھے وہاں پر بھی لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، مُنْقَلَبًا ریٹرن کرنا۔ تو مجھے ریٹرن کر دیا جائے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، مجھے دے دیا جائے گا اس سے بہتر. اور آپ دیکھیں کہ آج بھی ایسے ہوتا ہے، آج بھی ہمارے یہاں پر بسم اللہ کے نام سے، آمین کے نام سے، اور پتہ نہیں کیا کیا فاتحہ کے نام سے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں. سارا مال حرام کا، ساری آمدنی ناجائز، اور بس تھوڑی سی ہم قرآن خوانی کروا کے، آمین کروا کے، فاتحہ کروا کے، یا لوگوں کو افطار کروا کے سمجھتے ہیں کہ اچھا وہ حرام آمدنی حلال ہو جائے گی، اور کہتے کہ بس اللہ کا شکر ہے. یعنی ناجائز آمدنی آ رہی ہے گھر میں، اس سے گھر بھرا پڑا ہے، اور پھر کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، بس کیا کروں، بس اللہ نے بہت دے رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے. نام اللہ کا لے رہے ہیں لیکن نافرمانی کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ ہی کی کر رہے ہیں. تو بہرحال انسان، اللہ تعالیٰ ہی انسان کو سمجھ دے. اب کیا ہوا، جو اس نے سوچا تھا کہ مجھے تو لگتا نہیں کہ یہ باغ تباہ اور برباد ہوگا، اور اگر ہوا بھی تو مجھے لگتا ہے کہ اگر قیامت کے دن مجھے لوٹایا بھی گیا، اٹھایا بھی گیا، تو وہاں مجھے اس سے بہتر مل جائے گا. تب یہ دونوں کا کنورسیشن چل رہا ہے، دونوں ہمسایوں کا، جو مفلس ہمسایا تھا اور یہ مالدار. تو اپنی شیخی بگھانے کے لیے اس نے یہ سارے جملے کہے کہ تم جیسی زندگی گزار رہے ہو، میں بہرحال تم سے بہتر ہوں، اور یہ باغ پر میں نے جو اتنی محنت کی ہے اس کے انتظامات میں، اس کو ہرا بھرا کرنے میں، مجھے نہیں لگتا کہ باغ کبھی اجڑ سکتا ہے. اور جس قیامت کی تم باتیں کرتے رہتے ہو، اول تو مجھے یقین ہی نہیں کہ قائم ہوگی، اور جسے تم کہتے ہو کہ اگر قائم ہو بھی جاتی ہے تو جس رب نے مجھ پر اس دنیا میں اتنی مہربانی اور فضل کیا ہے، تو آخر وہ دوسری زندگی میں مجھ پر کیوں نہ فضل کرے گا. اور قریشی سرداروں کا بھی یہی نظریہ تھا، یہی سوچ تھی. دراصل اس آیت میں ان لوگوں کے غلط نظریے کی تردید کی گئی ہے. یہ آیت ریجیکٹ کرتی ہے اس نظریے کو کہ دنیا میں اگر کسی کے پاس آسودہ حالی ہے، دنیا میں کسی کے پاس اگر بہت ساری نعمتیں ہیں، مال و اولاد ہے، رزق کی فراوانی ہے، سب کچھ ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ اللہ کے پاس بھی کامیابی کی دلیل ہے، کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے خوش ہے یا راضی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آزمائش ہو. اگر وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ اگر وہ ان نعمتوں کو پا کر نافرمان بنے رہتے ہیں تو دراصل یہ دوہرا عذاب ہے. تو اب وہ لوگ سوچتے ہیں، جو دنیا دار ہوتے ہیں، مٹیریلسٹک ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ جب دنیا میں سب کچھ مل گیا، مال و دولت ہے، عزت ہے، نوکر چاکر ہیں، سب کچھ ہے، تو اب اور کون سی جنت کی ہم فکر کریں. یہ سوچ انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشرک تھا، یہ اللہ کی ہستی کا منکر نہیں تھا. یہ سمجھتا تھا کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے. البتہ وہ آخرت کو نہیں مان رہا تھا، اور آخرت کی جواب دہی کا منکر تھا کہ آخرت میں مجھے جواب دینا پڑے گا. اور یہ چیز انسان کو گناہوں پر مزید بڑھا دیتی ہے، کیونکہ حساب کتاب دینے کا خوف ہی انسان کو باندھے رکھتا ہے، اطاعت پر مجبور کرتا ہے. لیکن جیسے وہ حساب کتاب کے خوف سے آزاد ہوتا ہے، پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے مزید. اور اسی بات کو دراصل کفر کہا گیا ہے، کہ جو آخرت کا انکار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے ڈرتا نہیں ہے یا انکار کرتا ہے اس کا، تو دراصل وہ بھی کافر ہی ہے. تو ایسا شخص دراصل جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک اور آقا تسلیم نہیں کرتا، اس کی اطاعت نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ بھی کافر ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جو اس کا ساتھی تھا وہ کیا کہتا ہے. قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا کہ تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بڑا بنا کھڑا کیا. یہاں پر اس نے بھی دراصل یحاورہ، یہاں پر اس نے بھی بات برائے بات کی جو ہمسایا تھا. اب اس نے کیا کیا کہ چھوڑ نہیں دیا. یعنی ہمارا معاملہ کہتے اچھا ایسے غرور والے لوگ ہیں، چھوڑو ان کو، ان سے کیا بات کرنا، تم اپنی جگہ بھلے، ہم اپنی جگہ بھلے. نہیں، یہی ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی آخری کوشش کرتا ہے کہ سامنے والا بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے، وہ نصیحت کرنا چاہتا ہے. تو اس نے بھی دراصل بات برائے بات ایک، یعنی آخری ایک ٹرم کے طور پر کہ چلو کر دیکھتے ہیں، نصیحت ہو سکتا ہے نصیحت نافع ہی ہو جائے. اس بنا پر اس نے اپنے دوست کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے یا جس نے تجھے پیدا کیا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، نہیں وہ اس کو حقیقت یاد دلا رہا ہے کہ تو یہ تو سوچ کہ تجھے پیدا کس نے کیا، تو خود سے تو پیدا نہیں ہو گیا، کوئی تجھے پیدا کرنے والا ہے، اور پیدا بھی کس طرح سے ہوا کہ مٹی سے، اور یہاں پر مٹی سے مراد دراصل کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، تو لہٰذا جو بھی خلقت ہے اس کو مٹی ہی سے کہا جاتا ہے. اور پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین اس کی وجہ سے پھبک اٹھتی ہے، اور جو بھی غذا نکلتی ہے وہ زمین سے نکلتی ہے انسان کے لیے، تو انسان کی ساری گروتھ پیدائش سب کچھ اسی زمین کی غذا سے ہوتا ہے، اسی لیے اس کو مٹی سے کہا گیا کہ مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، اور پھر اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیا، ایک آدمی بنا دیا. لیکن نہ ہو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں لیکن میں دراصل کنہ میں لیکن انا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس شخص کی عاجزی کہ وہ انا نہیں کہہ رہا ہے، وہ میں نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ وہ میں کہنے کو ڈر رہا ہے، نہیں میں رہا میں تو میرا رب تو ہو اللہ، وہی رب اللہ ہے، ربی میرا رب، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یعنی کس کو شریک نہیں کیا اس نے یہاں پر، اس مومن شخص نے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ مجھے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، جو کچھ دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہے دینے والا، ساری توفیق اللہ کی طرف سے ہے، تو اپنے دوست کو وہ سمجھا رہا ہے. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں، فعسا ربی ان یوتینی خیر من جنتک ویرسل علیہ حسبانا ویرسل علیہ حسبانا من السماء فتصبح سعیدا زلقا، تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے. سیدن بالکل چٹیل میدان، ڈسٹ، جہاں پر کچھ بھی پیدا نہ ہو، اور زلقہ جو زمین زرخیز نہ رہی ہو، ڈرائی سلیپری زمین، جہاں کچھ اور پیدا نہ ہو سکتا ہو. تو جب تو اپنی جنت میں اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے کیوں اس وقت اس کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ نہیں کہا؟ اب آپ دیکھیں کہ سورت کی شروعات ہوئی الحمدللہ سے، پیچھے ہم سے کہا گیا کہ انشاء اللہ کہنا چاہیے تھا، یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم نے کوئی اچھی چیز دیکھی تو کیوں نہ ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ کہا. اور کوئی بھی، ہم جانتے ہیں کہ کوئی چیز اگر ہو تو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ لا قوۃ الا باللہ، کوئی اچھی چیز ہم دیکھیں تو ہمیں ماشاء اللہ کہنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ چاہے کچھ بھی ہو انسان کے ساتھ، اگر اچھا بھی ہو برا بھی ہو تو قدر اللہ ماشاء اللہ، کیونکہ آپ دیکھیں اچھا بھی ہو تو اللہ ہی کی تعریف ہے اور برا بھی ہو تو اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ دونوں کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں. کوئی ہمارے ساتھ سمجھے کوئی حادثہ پیش آ گیا خدا نخواستہ، تو اللہ ہی نے چاہا نہ تو ہوا، تو دونوں وقت میں کہنا چاہیے، دونوں وقت کہا جا سکتا ہے. تو بہرحال وہ اپنے دوست کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مال اور اولاد میں مجھ سے زیادہ ہو اور میں تم سے کم ہوں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے باغوں سے بہتر باغ عطا فرما دے، اور یہ بھی ان ممکن ہے کہ تمہارے اس تکبر کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اس باغ کو کوئی آسمانی آفت سے بہرابر کر دے، یا خاکستر کر دے، یا اس نہر کا پانی ہی خشک کر دے، تو تمہارا یہ ہرا بھرا باغ تھوڑے عرصے میں ہی مرجھا کر رہ جائے. اور یہ جو بات ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ان کو اچھائی ملی ہے اور دنیا میں ان کو خوش قسمتی سے ان کے سارے کام اچھے ہو رہے ہیں، وہ سمجھتے کہ اچھا اللہ ہم پر مہربان ہے، ایسے بہت سارے لوگوں کی آپ کو مینٹلٹی ملے گی جو یہ سوچتے ہیں، یہ سوچ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرما دیں گے وَلَئِن رُجِئْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى، سورہ حمیم سجدہ میں آتا ہے کہ اگر مجھے رب کی طرف لوٹایا گیا تو وہاں بھی میرے لیے اچھائیاں ہی ہیں. پھر سورہ مریم میں بھی آتا ہے أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور دعویٰ کیا کہ آخرت میں بھی مجھے مال و اولاد سے نوازا جائے گا. تو اسی ناشکر انسان کو یہاں پر وہ دوست یاد دلا رہا ہے کہ تم اپنی پیدائش پر تو غور کرو، تم دیکھو تو صحیح کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، اور یہ تمہارے باغ پر جس پر تم کو بہت ناز ہے، بہت زوم ہے، اگر یہ باغ کو اللہ چاہے تو کبھی بھی اس کو ختم کر سکتا ہے، کبھی بھی اس کے اوپر پالا پڑ سکتا ہے. تو دراصل وہ اپنے اس دوست کو اللہ کی طرف لوٹا رہا ہے، رب کی یاد دلا رہا ہے، رب کی طرف توجہ مبذول کرا رہا ہے کہ اپنی اصل حقیقت پر غور کر اور پھر رب کے احسانات کو دیکھو کہ کیا کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں، اور اس کی تخلیق میں کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ ایک رب ہے، تو انسان کس قدر ناشکرا ہے۔ تو یہاں پر وہ مومن شخص کہتا ہے کہ میں تمہاری طرح بات نہیں کروں گا، بلکہ میں تو اللہ کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، مجھے اعتراف ہے۔ تو پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے وہ مومن شخص کہ باغ میں داخل ہوتے وقت سرکشی اور غرور کا مظاہرہ کرنے کے بجائے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، وہ چاہے تو اسے باقی رکھے اور چاہے تو فنا کر دے۔ اسی لیے مسند ابو یعلا میں تفسیر ابن کثیر میں یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ اس میں آتا ہے کہ جس کو کسی کا مال، اولاد یا حال اچھا لگے تو اسے ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ وہ دوست سمجھا رہا ہے، اور حسبان ویسے وقتی نقصان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ حسبانہ غفران کے وزن پر ہے، یعنی حساب سے، یعنی ایسا عذاب جو کسی کے کرتوتوں کے نتیجے میں آئے، یعنی آسمانی عذاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ محاسبہ کر لے۔ اور یہ جگہ جہاں اس وقت سرسبز اور شادہ درخت ہے، باغ ہے، چٹیل اور چکنا میدان بن جائے، او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یہ اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ اب کیا ہوا، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ عروشیہ ٹٹیاں جس پر بیل لپٹی جاتی ہے، اور کفے ہی ہاتھوں کو ملنا، ہتھیلیاں ملنا۔ جب انسان یہ تو بہت پریشانی میں ہوتا ہے یا کوئی کام وہ کر نہیں پا رہا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ ملتا ہے اس طرح سے بے چینی سے، تو وہ ہاتھ ملنے لگا، ہتھیلیاں، ہاتھوں کو ایک دوسرے میں ضم کر لینا، ملا لینا۔ کہتے ہیں نا کہ اتقوا فراست مومن، کے مومن کی فراست سے بچو۔ تو یہ مومن نے آپ دیکھیں کتنی صحیح بات کہی تھی کہ جب اس کا باغ بالکل ختم ہو گیا، جو بھی آندھی آئی ہو یا جو بھی ہوا ہو، بجلی گری ہو یا جس کسی چیز سے بھی تباہ اور برباد ہوا ہو، کیونکہ اس نے کیا کیا، اپنے اوپر بھروسہ کیا، اپنے آپ پر بھروسہ کیا، تو باغ بالکل چٹیل میدان بن گیا تھا۔ ہم نے پڑھا نا پیچھے سعیدن بھی اور زلاقہ بھی، کہ ایسی زمین جس میں کوئی سبزہ نہ ہو۔ تو بہرحال اس کا باغ سب کچھ ختم ہو گیا، اور وہ جو بیلیں چڑھی ہوئی تھیں کھجوروں کے درختوں پر، جب وہ کھجور کے درخت ایسے الٹے پڑے تو ظاہر سی بات ہے وہ بیلیں بھی سب تباہ اور برباد ہو گئیں، کھجور بھی تباہ اور برباد ہو گئی، درخت بھی۔ اور اس نے کہا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر بھی بہرحال اس کو سمجھ آ گئی، دولت اس نے لوز کر دی، لیکن کم از کم اس کو یہ سمجھ آ گئی، سیکھنے کا موقع اس کو مل گیا۔ ولم تک اللہ فیت ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جت تھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ بھی اس آفت کا مقابلہ۔ ابھی جو کہہ رہا تھا نا پیچھے، کہا تھا اس نے آیت نمبر 34 میں، اکثر من کا مالا و اعز نفرا، کہ میں تو تمہارے سے زیادہ رکھتا ہوں اولاد یا مال یا نفری، بہت میرے پاس ورکرز ہیں، بہت میرے پاس امپلائیز ہیں، کئی لوگ میرے پاس کام کرتے ہیں، بہت ورکرز ہیں میرے پاس، تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ تو یہاں پر جب اس کا باغ تباہ اور برباد ہوا تو نہ وہ خود کچھ مدد کر سکا اپنے باغ کی، نہ خود اپنی آپ مدد کر سکا، بلکہ ہاتھوں کو ملتا رہ گیا، ساری فصل تباہ اور برباد ہو گئی۔ وہ سب زمین پر آ رہی ساری بیلیں انگوروں کی، یا جو چھت تھے یا چھپریں تھیں انگور کی، وہ سب زمین بوس ہو گئی، سب فصل تباہ ہو گئی۔ اب اس کو احساس ہوا کہ کاش میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، یعنی اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو کر میں اللہ کا انکار کرتا رہا یا سرکشی کرتا رہا، جو کہ ایک انسان کو زیبہ نہیں دیتا۔ اب حسرت اور افسوس کرنے کا کیا فائدہ، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اور جس جتھے پر اس کو ناز تھا، جو نفری تھی، وہ بھی اس کے کوئی کام نہ آیا، نہ خود ہی عذاب سے بچنے کا کوئی انتظام کر سکا۔ تو آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے انجام اپنے زور بازو پر بھروسہ کرنے کا۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے آپ پر بہت زوم ہوتا ہے، بہت بھروسہ ہوتا ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ نہیں، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں۔ انسان کیا کیا پلان نہیں بناتا، کیا کیا اس کے پلان نہیں ہوتے، خواہش ہی نہیں ہوتی، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ اس لیے ہر کام میں انشاءاللہ کہا کریں کہ جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی مدد ہوئی تو کریں گے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی تو کریں گے، ورنہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یقین جانیے، ہنالک الولایۃ للہ الحق ہو خیر ثواب و خیر عقبا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار اللہ برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ سبحان اللہ، یعنی جو کچھ اللہ چاہے گا وہی ہوگا، کسی کے بس میں کوئی بات نہیں ہے، کسی کا کچھ زور نہیں ہے۔ اگر کچھ چل سکتا ہے تو اللہ ہی کی مرضی چل سکتی ہے، اللہ کی توفیق اور تائید ہی سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ولایہ کا لفظ آیا یہاں پر، اور ولایہ کہتے ہیں مسئولیت الامر، یعنی کسی چیز کا اختیار، کہ حکم دیا ہے اور اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کا اختیار۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ توفیق دینا بھی اللہ کے اختیار میں کسی کام کی، اور اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا بھی اللہ کے اختیار میں، یعنی اللہ تعالیٰ، کیونکہ ولایہ اور ولایہ دونوں کے جو معنی ہوتے ہیں بہت اپنے اندر یہ گہرائی والا معنی رکھتا ہے۔ کام کرنے کی توفیق بھی دینا اللہ کے اختیار میں ہے، اور پھر جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا جواب لینا وہ بھی اللہ کے اختیار میں، وہ ہم سے جواب لینے والا ہے۔ ہم کو جواب دینا ہوگا اور وہ جواب لینے پر قادر ہے، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالی۔ تو انجام بھی وہی بہتر ہے جو وہ دکھائے، اور انعام بھی وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، کیونکہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اسی وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہے جو کہ برحق ہے۔ وَضُرِبَ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذَرُّوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ ایک اور مثال دی جا رہی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھائیے کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ فختلط کا لفظ آیا ہے مکسنگ کے لیے، لفظ ہوتا ہے مرجن شعی، کسی چیز کا آپس میں مل جانا، مرج ہو جانا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب سیمنٹ اور ریت وغیرہ ملائی جاتی ہے کسی گھر کی تعمیر کے لیے، تو کس طرح سے اس کو گول گھمایا جاتا ہے اور وہ پورا مکس اپ ہو جاتا ہے، تو اسی کے لیے خلط کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کوئی چیز مرج ہو جانا، مکس ہو جانا۔ تو آسمان سے پانی برسنے کی وجہ سے جب زمین پر پانی برسا تو کیا ہوا، جب یہ دونوں چیزیں ملی زمین پر پانی برسنے کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی۔ پھر اللہ تعالی نے کیا کیا کہ وہی نباتات فاصبح حشیمن، بھس بن کر رہ گئی۔ حشیمہ کا لفظ آیا ہے، اور حشیمہ چورا چورا یا بھوسا کو کہتے ہیں، ہا شین میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ کوٹنا، کوٹی ہوئی خشک گھاس کو حشیم کہا جاتا ہے، اور ہر قسم کی نباتات کا چورا، خس و خاشک اور بھس وغیرہ۔ تو یہاں پر حشیم کا لفظ آیا ہے کہ جب یہ کھیتی خوب پھبک اٹھتی ہے، جب اپنے جوبن پر آتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ پانی برسا، اور پانی کا جو برسنا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، یا پانی کا بلبلا ہوتا ہے، یہ کھیتی کا ہرا بھرا ہونا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ کھیتی ہری بھری ہوتی ہے، فصل اچھی آتی ہے، اس کے بعد وہ سوکھ جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے۔ ہاشم بھی اسی سے نام پڑا تھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کا نام تھا، کیونکہ وہ روٹی کا چورا چورا کر کے لوگوں کو کھلاتے تھے، ٹکڑے کر کے شوربے میں ڈال کر۔ تو تذرہ الریا، لے اڑتی ہے اس کو ہوائیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ ایسی مثال اللہ تعالی نے پورے قرآن میں کئی جگہ ہمیں سمجھائی ہے کہ انسان سوچے ذرا اپنے بارے میں کہ اس کی زندگی کتنی ہے۔ زندگی صرف چند روزہ ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، اور زندگی کی مثال اس کھیتی کی ہریالی کی طرح ہے کہ ایک دن تو وہ خوب جوبن پر ہوتی ہے، ہری بھری ہوتی ہے، اپنے اس پر کھڑی ہوتی ہے، خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے کسان کو بھی، لیکن کچھ دن کے بعد وہ سوکھ جاتی ہے، اور پھر سوکھ کر جب پتے چورا چورا ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا چورا تک ہم پکڑ نہیں سکتے، اس کا برادہ ہو جاتا ہے بالکل راکھ کی طرح۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے دنیا کی زندگی کو، دنیا کی زندگی کا۔ تو دنیا کی زندگی کی مثال اس طرح سے ہے۔ تو دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے، ایک مثال سے واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی میں لگے ہوئے پودوں اور درختوں پر جب آسمان سے بارش برستی ہے تو پانی سے مل کر کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، پودے اور درخت حیات نو سے شاداب ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ کھیتی سوکھ جاتی ہے، پانی پھر نہیں رہتا جس کی وجہ سے، یا پھر فصل پک جانے کے سبب، پھر ہوائیں اس کو اڑائے پھرتی ہیں، ہوا کا ایک جھونکا کبھی اسے دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب جھکا دیتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی بھی ہوا کے ایک جھونکے یا پانی کے بلبلے کی طرح ہے، یا کھیتی کی طرح، جو اپنی چند روزہ بہار دکھا کر فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ اور یہ سارا سب کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ کون قادر ہے اس پر؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو اللہ تعالی نے دنیا کی مثال قرآن میں کئی جگہ بیان فرمائی ہے، تو کسی کو فخر نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی میں جو دور آتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچہ ہوتا ہے، یعنی ابھی کھیتی وہ پودا کونپل سے باہر نکل رہی ہے، پھر اس کا کسان خوب دیکھ بھال کرتا ہے، بچہ بھی اس طرح سے گرو ہوتا ہے، والدین اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اوپر جوانی کا دور آتا ہے، اس کو آئینہ دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے، یعنی کھیتی اپنے پورے جوبن پر ہوتی ہے۔ تو جو جوانی کا وقت ہوتا ہے، جب انسان ینگ ہوتا ہے، اس کی پوری امنگیں، حوصلے سب کچھ جوان ہوتے ہیں، طاقت ہوتی ہے اس کے پاس، اس کی اسکن بہترین ہے، اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کیونکہ سب کچھ ابھی اس کے اختیار میں ہے۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ پھر بڑھاپا طاری ہوتا ہے، دھیرے دھیرے اسکن پر جھریاں آنے لگتی ہیں، پھر آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، پھر گھٹنوں سے چلا نہیں جاتا، پیروں سے چلا نہیں جاتا، گھٹنوں میں درد رہنے لگتا ہے، پھر انسان ایسا ہوتا ہے یعنی بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے کہ پہلے بلڈ پریشر ہوتا ہے، پھر شوگر ہوتی ہے، پھر پہلے تو اس کے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، سب کچھ کھایا پیا لگتا تھا، لیکن اب پھر وہ بچپن والی بات ہو جاتی ہے کہ جس طرح بچپن میں نیو بورن بیبی تھا کہ سوائے دودھ کے کچھ نہیں پی سکتا تھا، اب ڈاکٹر بھی سب پرہیز بتا دیتے ہیں، پھر ایک بیٹے سے دوسرے بیٹے کے پاس سب بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، نہ کانوں سے سنائی دیتا ہے، نہ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، یہ بڑھاپا۔ تو جس طرح سے کھیتی پر، ایک طرح سے کھیتی جب سوکھ جاتی ہے تو اس کا حال ہوتا ہے، تو اسی طرح سے انسان کا بھی حال ہے۔ انسان، جس انسان کو معلوم ہے کہ اسے بوڑھا ہونا ہے، اسے اللہ کے آگے جانا ہے، پھر بوڑھا ہو کر اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، وہ مر جائے گا، اسے مٹی میں مل جانا ہے، تو پھر بھلا اس انسان پر غرور تکبر زیب دیتا ہے؟ پھر وہ کیا کرے، وہ کیا کیسے اپنی زندگی کو کارآمد بنائے تاکہ اس کی آخرت کی زندگی کارآمد ہو؟ تو یہ دنیا کی زندگی کو ہم کو اس طرح سے لینا ہے کہ دنیا کی زندگی دراصل ہمارے لیے ایک امتحان ہے، ہمارا ایک امتحان کا پرچہ جو ہمیں حل کر کے چلے جانا ہے، ہمیں اسی میں لگے نہیں رہنا ہے، ہمیں اس زندگی میں رہتے ہوئے اپنے اس آخرت کی زندگی بنانا ہے۔ اور بارش برسنے کی وجہ سے ہر چیز میں ایک جان آ جاتی ہے، سوئی ہوئی زمین یا مردہ زمین جی اٹھتی ہے، اس میں نباتات پیدا ہوتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، پھر یہ فصلیں اپنے جوبن پر آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا انحطاط شروع ہوتا ہے اور وہ سوکھ جاتی ہیں۔ اور انسان کا بھی یہی حال ہے، اوپر سے آسمان سے پانی برسا تو زندگی آئی۔ تو جو بھی آپ دیکھیں، زندگی ہے کس میں؟ یہ سب اوپر سے آتی، پانی اوپر سے آسمان سے برسا تو دنیا کی زندگی ہے، اور اسی طرح سے جو آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی جس کو ثبات ہے، روح کی جو غذا ہے، وہ بھی قرآن ہے جو اوپر سے آیا ہے۔ تو یہی دراصل زندگی کی علامت ہے۔ تو جیسے ہم نے حشیمہ کا لفظ پڑھا تھا کہ کسی چیز کے پیسز ٹکڑے کر دینا، چورا کر دینا، بھوسا، کوٹی ہوئی خوش گھاس کو حشیم کہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ مطلب تزروح ریا، اڑاتی ہوئی اس کو، زرو زال را واو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہوا میں اڑانا، کہ جب یہ فصل پک جاتی ہے اور یہ اپنے اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں پودے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تھوڑا سا سوکھنے لگتے ہیں یہ پودے، یہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ان کی عمر بڑھتی ہے، تو اس کے بعد ہوا کی وجہ سے یہ ہلتے رہتے ہیں، جس طرف ہوا چلتی ہے ادھر کو جھک پڑتے ہیں، ادھر ہوا چلی ادھر کو جھک پڑے۔ یا پھر اگر کسان ان پودوں کو نہ نکالے تو وہ پتے سوکھ کر گر جاتے ہیں اور چورا چورا ہو جاتے ہیں، یعنی پھر ان کے اندر کوئی رمق، کوئی زندگی باقی نہیں رہتی۔ تو یہی انسان کا حال ہے کہ جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، یا جب ایسا دور اس کے اوپر شروع ہو جاتا ہے جو بڑھاپے کی طرف اس کو لے جاتا ہے، عمر بڑھتی جاتی ہے، آخرت قریب آتی جاتی ہے. اب اس وقت تو کتنی بھی اچھی غذا کھا لے، کتنی بھی طاقت کی چیزیں استعمال کر لے، الٹا اس سے اس کو نقصان ہی ہوتا ہے. تو زندگی کی حقیقت بتائی گئی، اور اس سے بڑی حقیقت کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی. اور انسان کے سامنے یہ کچھ سب کچھ موجود ہے. آپ دیکھیں، آئے دن اس کے سامنے لوگ جاتے رہتے ہیں دنیا سے، اس کے باوجود بھی انسان اسی طرح سے زندگی میں مست اور مگن ہے. تو انسان کو کیا چاہیے کہ وہ اپنی حالت پر غور کرے، وہ کبھی اس کھیتی کو دیکھے، کٹی ہوئی فصل کو وہ دیکھے، یا ان درختوں اور پتوں پر غور کرے کہ جب وہ سوکھ کر گرتے ہیں تو کس طرح سے چورا چورا ہو جاتے ہیں. یہی حال انسان کا ہوگا کہ جب اس پر موت آ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اس کا جسم مٹی میں مل جاتا ہے. اصل جو چیز باقی رہے گی وہ انسان کی روح ہوگی اور اس کے نیک اعمال ہوں گے جو باقی رہیں گے. تو فانی دنیا کو ترجیح دینا چاہیے یا پھر جو باقی رہنے والی ہے اس کو ترجیح دینا چاہیے؟ کیا ہماری پرائیورٹیز میں ہونا چاہیے؟ کیا چیز ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے؟ کیا چیز ہمارے لیے زیادہ فائدے کے لحاظ سے زیادہ اچھی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو انسان خود سوچ لے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ زندگی بھی بخشتا ہے، موت بھی وہ دیتا ہے، عروج بھی عطا کرتا ہے، زوال بھی اس کے حکم سے ہے، بہار آتی ہے تو اس کے حکم سے، خزاں بھی آتی ہے تو اسی کے حکم سے، خوشحالی اور عیش میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ ہی کی طرف سے یہ ساری خوشحالی ہوتی ہے، اور اگر کچھ غربت آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو اس دھوکے میں نہ رہو، اس غرے میں نہ رہو کہ یہ حالت لازوال ہے. جس اللہ کے حکم سے تمہیں جو کچھ ملا ہے، اسی کے حکم سے سب کچھ چھینا بھی جا سکتا ہے. تم کس غرور میں مبتلا ہو؟ اللہ کے آگے جھک جاؤ. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہیں سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. اب یہاں پر سب سے پہلے مال کہا گیا، پھر اس کے بعد اولاد، بنون. کیونکہ جب مال ہوتا ہے انسان کے پاس، اور مال کا مطلب کیا کہ بہت بڑا وہ بزنس مین ہوتا ہے، نوکر چاکر ہوں گے، بیٹے ہوتے ہیں، انسان کی زندگی کے جو اسٹیجز ہیں، بچپن آتا ہے، پھر نوجوانی کی عمر آتی ہے، اس کے بعد ایک عمر ایسی آتی ہے جو ٹھہراؤ والی عمر ہوتی ہے، جب 40 اور 50 کے درمیان ہوتا ہے انسان. اس وقت آپ دیکھیں کہ اس کے پاس تجربہ ہوتا ہے، مال کی بھی کثرت ہو جاتی ہے، فیملی سیٹلڈ ہوتی ہے، بچے پڑھ لکھ کر جوان ہو چکے ہوتے ہیں، بچے بھی سیٹل ہونے جا رہے ہوتے ہیں. تو ایک طرح سے وہ پوری طرح سے ایسے لگتا ہے اس کو کہ گویا سب چیز میرے اختیار میں ہے. تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے، کہ وہ سوچتا ہے کہ اچھا میرے پاس اپنا خود کا گھر ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، میں خود سیٹلڈ ہوں، اسٹیبلشڈ ہو گیا ہوں، میرے بچے بھی پڑھ چکے ہیں، تقریباً پڑھ لکھ کر بڑے ہو چکے ہیں، میری جاب اچھی ہے، عہدہ بھی بڑا مل چکا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ساری چیزیں جب انسان کو جب پاور مل جاتا ہے، بنون کا مطلب اولاد بھی ہو سکتا ہے، پاور بھی ہو سکتا ہے، اور نوکر چاکر بھی ہو سکتے ہیں، غلام بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ زینت الحیات الدنیا. اور زینت کا ہم نے پہلے بھی مطلب پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ چیزیں جو اوپر سے لا دی جاتی ہیں، جو ایکچوئل نہیں ہوتی. زینت ایکسٹرا چیز جو کسی چیز کو خوبصورت بنائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ سب کچھ تو چھوڑ دینا، اگر ایک لمحے میں ابھی اگر آنکھ بند ہو جاتی ہے، موت کی گھڑی آ جاتی ہے، تو یہ بیٹے، یہ مال، یہ اولاد، یہ گھر، یہ گاڑی، یہ بنگلہ کچھ کام آ سکتا ہے؟ آپ بتائیے، بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، یہ سب کچھ یہیں چھوٹ جائے گا، دنیا کا ساز و سامان یہیں رہ جائے گا، یہاں کی رونقیں، یہاں کی زینت یہیں رہ جائے گی، انسان کو اکیلے جانا پڑے گا. تو دنیا کا یہ سامان زندگی ہے جو بہت تھوڑا ہے. اور اصل چیز کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، خیرن بہتر ہے، عند ربک تیرے رب کے نزدیک، اور امید کے لحاظ سے بھی. سورہ کہف کی جب ابتدا کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ جو سورہ کہف پڑھے گا وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا. تو یہاں پر اس سورے میں کیا کس چیز پر فوکس کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جو بیسک جو چیز ہے وہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ میٹیریلزم، جو فتنہ ہے، یعنی جو فتنہ بتایا گیا ہے وہ دنیا ہے، فتنہ، آزمائش. اور دجال کی بھی جو آزمائش ہوگی وہ کیا ہوگا؟ بیٹر لائف کے لیے آپ کو پروپوز کرے گا، وہ بتائے گا دنیا کے فائدے، بتائے گا آپ کو، اکسائے گا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیج پوری طرح سے سیٹ ہے اس کے لیے، فتنہ دجال کے لیے. یہ جو سارے یعنی آزمائش ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مال ہی تو فتنہ بنا ہوا ہے نا. آج انسان مادہ پرست ہو گیا ہے، وہ کوئی بات سوچتا نہیں ہے، نہ وہ حلال حرام دیکھتا ہے، نہ وہ اخلاقیات دیکھتا ہے، نہ وہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہے. بس ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک ریس ہے کہ بس مجھے مزید 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 کی تلاش ہے. اور وہ بھاگے جا رہا ہے، دوڑے چلا جا رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اچھا ان بزنس میں آگے بڑھنے کے لیے، مال و دولت کمانے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر لائف کے لیے میں کیا کچھ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کیا کچھ مجھ سے مس ہو رہا ہے. مجھ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت مس ہو رہی ہو، جو مجھ پر ذمہ داریاں آتی ہیں رشتہ دار ہونے کے ناطے سے، دوسروں کے حقوق ہیں، وہ مجھ سے مس ہو رہے ہوں. نہیں، کوئی سوچ نہیں ہے آج انسان کو، بس وہ ایک اندھا دھند دوڑنے لگا ہوا ہے. اور یہ سب فتنہ ہے، اصل میں دجال کا فتنہ ہی یہ ہے. اور یہ ہوگا، ہم جانتے ہیں کہ وہ جو پیش کرے گا دجال، وہ دنیا کو خوبصورت بنا کر پیش کرے گا. انسان اس کی طرف بھاگے گا، دوڑے گا، آخرت کو بھول جائے گا. آج بھی آپ دیکھیں کہ آج پوری دنیا میں کس لیے بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے؟ بیٹر لائف کے لیے نا، کہ بہتر سے بہتر زندگی، بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کے طریقے، آرام، عیش و آرام کے طریقے، یا وسائل جس کو انسان حاصل کرنے کے لیے لگا ہے. ایک کمائی میں پورا نہیں ہوتا ہے، پھر انسان اوور ٹائم کرتا ہے، اس میں پورا نہیں ہوتا ہے، پھر بیوی کو ساتھ لگا لیتا ہے کہ بیوی بھی جاب کرے. تو سب لوگ لگے ہوئے ہیں کمانے میں، اور پھر بھی اس کو سکون حاصل نہیں ہے. ڈرائنگ روم تو ہم نے بہت ڈیکوریٹ کر لیے، بیڈ رومس بھی بہت خوبصورت بنا لیے، بنگلے بہت خوبصورت بنا لیے، لیکن وہ سکون اسے آج حاصل نہیں ہے. تو یہی ہوتا ہے، مادہ پرستی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے وہ سکون چلا جاتا ہے. ایسی قومیں کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو صرف مادہ پرستی میں مبتلا ہوں، جو ظاہری عیش و آرام پر نظر رکھتے ہوں، جو جفاکش نہ ہوں، جنہوں نے اخلاقیات کو بھلا دیا ہو، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہو جہاں سے. اگر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے، اور چاہے کتنا بھی عیش و آرام ہو، آپ بتائیے کہ آج ویسٹرن کنٹریز میں کوئی سکون ہے؟ کوئی بہت مشکل سے آپ کو کوئی فیملی ایسی ملے گی جو پوری فل فیملی ہے، جو ساتھ رہتی ہو، یا بہت مشکل سے ایسا خاندان آپ کو ملے گا کہ جو دونوں میاں بیوی شروع سے زندگی گزار رہے ہیں ساتھ میں. زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ ایک کی ڈیورس ہوئی ہے، دوسرا کسی نے چھوڑ دیا ہے، اور کسی کی لائف جو ہے وہاں مکمل نہیں ہے، ساتھ پوری فیملی وہاں ہے نہیں موجود. کیوں؟ کیونکہ اسی مٹیریلزم میں لگے ہوئے ہیں، اسی کے پیچھے لگے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اندھا دھند دوڑ لگا رہے ہیں، بس کمانا کمانا، یہ چیز حاصل کرنا، حرص اور حوث، دنیا کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. اور پھر اس کی وجہ سے سارے حدود کو کراس کر دیا، مذہب کو ایک طرف رکھ دیا، دین ایک طرف ڈال دیا. کہتے ہیں کہ دین کا زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دین نجی چیز ہے، جب دل چاہا کبھی چرچ میں چلے گئے سنڈے کے سنڈے، وہ بھی دل چاہا تو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی بھی. تو جب آخرت کو انسان بھلا دیتا ہے اور دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو پھر یہ سارے فتنے اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. آج بھی ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی، کہیں ہم ان فتنوں میں انوالو تو نہیں ہوئے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے رب کے پاس جو ہے وہ بہتر بھی اور باقی بھی رہنے والا ہے. اب یہ جو بات یہاں پر آئی ہے کہ بہتر اور باقیات الصالحات، اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے مختلف باتیں کی ہیں کہ باقی رہنے والی نیکیاں کیا ہیں یا کون سی ہیں. کسی نے نماز کو کہا ہے، کسی نے اللہ کی تسبیح اور تحمید اور تکبیر کو کہا ہے، کسی نے کوئی خاص اعمال کو اس کا مصداق قرار دیا ہے. لیکن صحیح بات جو ہے وہ دیکھا جائے تو تمام نیکیاں اس میں شامل ہیں، تمام فرائض، تمام واجبات، سنن، نوافل، یہ سب دیکھا جائے تو باقیات اور صالحات ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، یہ بھی ایک عمل صالح ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کی امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ. جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ کسی حسب نصب والی خاتون نے کسی کو دعوت دی ہو گناہ کی، اور وہ اللہ سے ڈر کے اس سے منہ موڑ لے، تو ایسا شخص عرش کے سائے میں ہوگا. تو یہ باقیات اور صالحات ہی ہوئی نا. تو گناہوں سے بچے رہنا، اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچ کر زندگی گزارنا، اور تمام نیک کام وہ سب دراصل باقیات اور صالحات ہیں. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, مسلم کی حدیث ہے, جو حدیث آپ لوگوں نے سنی رکھی ہوگی, کہ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا اجر اس کے موت کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے. جیسے کوئی شخص نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے حق میں دعائیں خیر کرتی رہے, یا کوئی دینی مدرسہ قائم کر جائے جب تک کہ اس میں تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا اس کو اس کا حصہ ملتا رہے گا, یا کوئی رفاہ عامہ کا کام کر جائے جیسے کہ کنواں کھدوانا یا ہسپتال یا کوئی ایسی چیز بنا دینا باغ وغیرہ لوگوں کے فائدے کی, یا کوئی وقف کر جائے. تو یہی چیزیں اس قابل ہیں کہ جو باقی رہنے والی ہیں انسان اپنی کوششیں کرتا رہے اور اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کر لے, اور یہی چیزیں انشاءاللہ اس کو اس کا بدلہ بہترین صورت میں آخرت میں ملے گا. تو یہ باقیات اور صالحات ہیں. اب آپ دیکھیں کہ میں اور آپ یہ باقیات اور صالحات کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں اصل جو فائدہ ہم کو ملے گا وہ یہی باقیات اور صالحات سے ملے گا. ہمارے کپڑے یہیں رہ جائیں گے, ہمارا اسٹیٹس یہیں رہ جائے گا, ہماری اولاد بھی اسی صورت میں ہمارے کام آئے گی جب ہم نے ان کی اچھی تربیت کی ہوگی اور وہ ہمارے لیے دعائیں خیر کرتی رہے گی یا صدقہ جاریہ بنے گی. ہمارا مال, ہمارے گھر کے سامان, سب کچھ یہیں رہ جائے گا. ہمارے ساتھ اگر کوئی چیز جائے گی تو وہ ہمارے نیک اعمال ہیں جو باقی رہنے والے ہیں, جو خلوص سے نیت کے ساتھ کیے گئے ہوں گے. تو اللہ کے لیے سوچئے ایسی باتیں, ایسے کام جو باقی رہے اور آپ کے کام آئیں آخرت میں. ہم سب کو وہ کام کرنا ہے. 47 آیت نمبر, وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہ نہ پاؤ گے, اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا. یعنی پہاڑوں کو چلایا جائے گا. ہم پڑھتے ہیں نا قرآن کی وہ آیت, ہم روزانہ پڑھتے ہیں نمازوں میں, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. یعنی قیامت کی جو ہولناکی ہوگی اس میں جو واقعات رونما ہوں گے اس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ پہاڑوں کو چلائیں گے, یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور بالکل دھنکی ہوئی رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے. تو آپ سوچیں ذرا کہ زمین کا کیا حال ہوگا. یعنی زمین سے جب پہاڑ جیسی مضبوط چیزیں ختم ہو جائیں گی تو پھر مکان, درخت اور دوسری چیزیں ہیں وہ کیسے بھلا اپنا توازن برقرار رکھ سکیں گی. اور کہا گیا کہ تم زمین کو بالکل صاف اور کھلی ہوئی پاؤ گے. وَتَرَى الْأَرْضَ, تم دیکھو گے زمین بَارِزَةً. یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ زمین بظاہر تو اوپر سے ہم کو نظر آ رہی ہے, لیکن اس کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے, اس کے اندر کتنے خزانے ہم نہیں جانتے. تو وہ سب کچھ جو چھپا ہوا ہے وہ باہر نکال دے گی. برزا بارزتن, وحشرناہم فلم نغادر, اور ہم جمع کر لیں گے سب کو, گھیر لیں گے. فلم نغادر منہم احدا, کوئی بھی نہ بچے گا. جیسے کہتے ہیں کہ لیو سم تھنگ بیہائنڈ, کوئی چیز کو چھوڑ دینا, تو لیکن ایسا نہیں ہوگا, کوئی چیز چھوڑی نہیں جائے گی. فلم نغادر منہم, کوئی چیز نہیں چھوڑی جائے گی, ہر چیز نکالی جائے گی. جتنے زمین کے اندر مرے ہوئے لوگ ہوں گے اول سے لے کر آخر تک, یعنی اولین اور آخرین, چھوٹے بڑے, کافر مومن, سب کو جمع کریں گے. کوئی زمین کی تہ میں پڑا نہ رہ جائے گا اور نہ قبر سے نکل کر کسی جگہ چھپ سکے گا. تو سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا, حشر ہوگا جس میں تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور کوئی متنفس اس حشر سے بچ نہ سکے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَأُرِيدُ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. لو دیکھ لو, آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے. تو جیسے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی چیز بھی باقی نہیں بچے گی, ہر چیز اللہ تعالیٰ نکال لے گا, چاہے وہ زمین میں انسان ہو یا کوئی اس کے خزانے ہوں یا کوئی بھی چیز ہو, کیونکہ نغادر کا لفظ آیا تھا جو غدر سے نکلا ہے. تو لم نغادر, کوئی چیز نہیں چھوڑی جائے گی. اور ویسے ایکچوئل اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز میں خلل واقع ہونے کی بنا پر اسے چھوڑ دینا, کوئی چیز چھوڑ دی جائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے کے لو آ گئے نا تم, اللہ کے حضور صف در صف اللہ کے سامنے آ گئے ہو تو اب حساب بھی دینا پڑے گا، اور جب اللہ تعالیٰ پہلی بار پیدا کرنے پر قادر تھا تو دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا تھا؟ کیونکہ پہلی بار تو پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے بنسبت دوسری بار کے۔ تو اس وقت منکرین آخرت سے کہا جائے گا کہ دیکھو جو انبیاء کی دی ہوئی خبر تھی وہ بالکل سچی تھی، یعنی جو آخرت کے بارے میں کہتے تھے وہ بالکل صحیح بات تھی۔ معاہدہ کہتے ہیں اپوائنٹمنٹ کو، کوئی پرومس ٹائم کے پہلے سے جس کا کوئی وعدہ کیا گیا، یعنی پہلے سے اپوائنٹمنٹ لیا گیا تھا، پہلے سے بات طے تھی۔ تو قیامت کی بات تو طے ہے، ہم سب جانتے ہیں اچانک تو قیامت یعنی آئے گی تو قیامت اچانک، لیکن آئے گی یہ سب ہم کو معلوم ہے، کب آئے گی یہ نہیں معلوم ہے۔ ایک ہی صف میں سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے یا صفوں کی شکل میں کھڑے ہوں گے اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ کیسا وقت ہوگا، اور جو حشر کا وقت ہے بہت خطرناک وقت ہے۔ وہ احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ اسی طرح پیدا کرے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن بن ختنہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس طرح تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا، وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ ان باتوں کا کسی کو ہوش ہی نہ ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث۔ تو جو منکرین ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ جس بات کا تم انکار کر رہے تھے کیا وہ بات اب حقیقت بن کر تمہارے سامنے نہیں آ گئی؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور نام عمل سامنے رکھ دیا جائے گا، اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کرے گا۔ اب یہاں پر کتاب رکھ دی جائے گی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھ دی جائے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نام عمل نشر ہو جائے گا اور انسان کی پوری کتاب تیار ہو رہی ہے، پوری رپورٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو ہارٹ بیٹ کو جب ڈاکٹرز چیک اپ کرتے ہیں کہ ہارٹ بیٹ کا کیا لیول ہے، کتنا اونچا جا رہا ہے کتنا نیچا جا رہا ہے، وہ پوری رپورٹ ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ اس کا پرنٹ آؤٹ جب آپ لیتے ہیں تو لائنیں آپ کو اوپر نیچے جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ ہارٹ کس تیزی سے چل رہا تھا۔ تو جیسے وہ چیز پوری طرح سے پرنٹ ہو جاتی ہے، دل کی ہر دھڑکن، تو ایسے ہی اعمال نامہ ہمارا تیار ہو رہا ہے، ہماری کتاب تیار ہو رہی ہے۔ ایک کسی نے بہت اچھا چھوٹا سا ایک کہانی کے طور پہ لکھا تھا اس کو، اس آیت کے تناظر میں، کہ تصور میں ایسا بتایا گیا کہ کسی ایک کمرے میں بند پڑے ہیں، حساب کتاب ہو رہا ہے اور پورے کمرے میں دفتر ہی دفتر، یعنی ہر طرف رجسٹر ہی رجسٹر ہیں، اور ہر جو ڈراور ہے، ہر ڈراور میں یا ہر کیبنٹ میں ایک ہی نام لکھا ہے، اسی کا، اس کا اپنا خود کا نام لکھا ہے۔ اور وہ حیران ہے کہ اتنے سارے رجسٹر پر میرا نام کیوں لکھا ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے کھول کر کے کیا لکھا ہے رجسٹر میں، تو ابھی صرف جو وہ رجسٹر کھلا ہے جس میں غیبت کی گئی تھی، دنیا میں غیبت کی تھی۔ اور جیسے جیسے وہ پڑھتی جاتی ہے پسینے میں شرابور ہوتی جاتی ہے کہ ہاں، اس میں تو کوئی بات نہیں چھوڑی گئی، سب کچھ درج ہے۔ ایون میں نے ہونٹوں ہی ہونٹوں میں جو باتیں دہرائی تھیں، جو بھلے ہی کسی نے نہ سنی ہو، لیکن وہ باتیں بھی اس میں درج ہے۔ پڑھتے ہیں نا سورہ قاف میں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس کو لکھنے والا لکھ لیتا ہے، وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ اگر اف بھی ہم نکالتے ہیں زبان سے، وہ ہمارا اف لکھ لیا گیا۔ تو رجسٹر ہی رجسٹر ہیں، اس میں وہ سارے چیزیں ہیں کہ کب کب میوزک سنی تھی، وہ ایک اس کا الگ دفتر ہے، اس کا الگ ایک رجسٹر ہے۔ اور وہ پریشان ہیں، اس میں سارے گناہ درج ہیں، سارے اچھائیاں برائیاں سب درج ہیں۔ وہ متحوش سے ہو جاتی ہے اور پریشان ہو کر سوچتی ہے وہ لڑکی کہ میں ان رجسٹرز کو جلا دوں یا اس کو پھاڑ کر پھینک دوں، لیکن وہ رجسٹر ایسے ہوتے ہیں کہ نہ جلائے جا سکتے ہیں نہ پھاڑے جا سکتے ہیں۔ تو ایک تصور بتایا گیا کہ کس طرح سے آخرت میں ہوگا، اس وقت جب اعمال نامہ نشر کیا جائے گا ہر کوئی اپنے اعمال کو دیکھ رہا ہوگا، دل میں کس کس کے تعلق سے برائی پال رکھی تھی، کس کے تعلق سے حسد اور کینہ تھا، کس کے تعلق سے کیا دشمنی چل رہی تھی دل کے اندر، کیا پلاننگ کیے تھے دوسروں کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، سب کچھ ریکارڈ موجود ہوگا، سب کچھ۔ آپ ذرا تصور کریں کتنا دل دہلا دیتا ہے نا وہ منظر اگر انسان سوچے تو۔ انسان کو خوف زدہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ وہ دی الکتاب فطر المجرمین مشفقین۔ تو یہاں پر مجرمین کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں یہ نہ سوچے آپ کہ مسلمان نہیں ہوں گے، مسلمان بھی مجرم ہو سکتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی کیا ہوگا، کیونکہ نام عمل مسلمانوں ہی کو دیا جائے گا۔ اگر اچھے نیک ہیں تو دائیں ہاتھ میں، برے ہیں تو بائیں ہاتھ میں۔ تو مشفقین کا جو لفظ ہے بہت خوبصورت لفظ ہے، اندھیرے اور اجالے کا جو امتزاج ہوتا ہے اس کے لیے شفق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی بوتھ لائٹ اینڈ ڈارکنیس، دونوں چیزیں۔ تو اسی طرح سے اس دن کیا ہوگا کہ محبت اور خوف، شفق اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ میں ہوگی۔ اس دن انسان امید میں بھی ہوگا اور خوف میں بھی ہوگا، ڈر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ سے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، نام اعمال کیسے ملتا ہے، دائیں میں یا بائیں میں، حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اشفاق بھی اسی کو کہتے ہیں کہ کچھ امید ہوگی۔ تو انسان یہاں پر سوچے کہ ملی جلی کیفیت اس کی ہوگی، مشفقینہ، تو ڈر رہے ہوں گے، کسی کی خیر خواہی کے ساتھ اس پر تکلیف آنے سے ڈرنا، اور غروب آفتاب کے وقت دن کی روشنی کا رات کی تاریکی میں مل جانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا شفق کی لالی کہتے ہیں ہم لوگ نا، شفق کس کو کہا جاتا ہے کہ ابھی دن ختم ہو رہا ہوتا ہے اور شام دھیرے دھیرے آ رہی ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں وہ منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ تو اس وقت ڈر رہے ہوں گے، اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری کمبختی، ہائے افسوس ہم پر، مالی حاضر کتابی، کیسی ہے یہ کتاب، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرا، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، الا آساہا، لیکن سب کچھ درج ہے، سب کچھ شمار ہے اس میں۔ ابھی پیچھے ہم آسا کا لفظ پڑھ چکے ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم شمار کرنا چاہو تو بھی، کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتوں کو۔ تو آساہا، ہر چیز اس کے اندر ہوگی، ہر چیز کو کور کر لیا ہوگا اس کتاب نے۔ وہ وجد ما عمل حاضر، جو کچھ عمل کیا تھا، رائے کے دانے کے برابر عمل کیا تھا، پہاڑ کے برابر عمل کیا تھا، سب کچھ حاضر ہوگا۔ اچھا کیا تھا، برا کیا تھا، خیر خواہی سے کیا تھا یا بدخواہی سے کیا تھا، سب کچھ حاضر پائے گا۔ ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب، یعنی وہ رب جو ہے کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ کسی نے کوئی جرم نہ کیا ہو اور خواہ اس کے نام عمل میں وہ جرم لکھ دیا جائے، اور نہ ہی یہ ہوگا کہ آدمی کو اس کے جرم سے بڑھ کر سزا دی جائے یا بے گناہ کو پکڑ کر سزا دے ڈالی جائے، نہیں، بلکہ جس نے جو کچھ کیا ہوگا اسی کے برابر بدلہ دیا جائے گا۔ تو فرشتوں نے وہی کچھ درج کر رکھا ہوگا اس کتاب میں، اس نام عمل میں جو انسان نے کیا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ آیتیں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں یا نہیں جھنجھوڑتی ہیں؟ یہ آیتیں پڑھنے کے بعد بھی اگر ہماری روش وہی رہی تو آپ بتائیے ہمیں کیا چیز پھر ہوش میں لائے گی، کس طرح سے ہم سدھریں گے، کس طرح سے ہم اپنے حالات کو درست کریں گے؟ اگر یہ ساری قرآن پڑھ کر بھی انسان اپنا ٹائم لغویات میں گزارے اور اسی دنیا دنی کے فائدے حاصل کرنے میں لگا رہے، اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے، آخرت کے لیے کوئی طلب نہیں، کوئی طلب نہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں ہمارے یہاں پر جن کو بیسک دین کی نالج نہیں ہے، جن کو بیسک ہمارے روزمرہ کے معاملات نہیں معلوم ہے، جبکہ بیسک نالج ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاصل کرے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، طہارت کے کیا مسائل ہیں، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، رمضان کے روزوں کے کیا مسائل ہیں، یہ بیسک چیزیں بھی ہمارے یہاں معلوم نہیں ہیں۔ اخلاقیات ہمارے کیسے ہونے چاہیے اور ہماری زندگی گزر رہی ہے، یعنی ہم نے، خواتین نے تو یہ سوچ رکھا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی بس مسلسل چولہے کے پاس کھڑے رہ کے کھانا بنانا ہے، اور وہ کھانا بھی ہم بنا کر اتنا احسان کرتے ہیں کہ بس اللہ ہی رحم کرے ہمارے اوپر۔ اس کے چکر میں ہم بچوں کی تربیت کو بھلائے بیٹھے ہیں، بچوں پر ہمارا دھیان نہیں، کوئی توجہ نہیں، بس کھانا بنانے کو ایک مقصد بنا لیا زندگی کا، کچن کچن کچن۔ اپنے وقت کو ڈیوائڈ کریں، لغویات سے بچیں، اپنے بچوں کو بھی وقت دیں. آپ دیکھیں آپ کے بچوں کو آپ کی بہت سخت ضرورت ہے, ہمارے بچوں کو کون دین کی تعلیم دے گا بھلا بتائیے. تو آپ اگر ہم ان کی خیر خواہی نہیں کریں گے, یہ بچے جو باقیات اور صالحات ہیں یہی تو ہمارے بچے ہیں, یہ باقیات اور صالحات, اگر ہم ان پر توجہ نہیں دیں گے, ان کی کیئر نہیں کریں گے, ان کو صحیح تعلیم و تربیت نہیں دیں گے, آپ مجھے بتائیے کوئی اسکول کے ٹیچر آ کر بتائیں گے ان کو؟ کوئی محلے والے آ کر بتائیں گے کہ بیٹا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, کیا تمہیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے؟ ان کی نمازوں کی ہم دیکھ ریکھ کریں, حفاظت کریں, کیونکہ بچپن میں اگر ہم ان کی حفاظت کریں گے, ہم ان کو تاکید کریں گے, بڑے ہو کر خود بخود انشاءاللہ وہ اس کے عادی ہو جائیں گے. اور بچپن کی بات بھولتا نہیں ہے, کہتے نا کہ بچپن کی بات بچپن تک یاد رہتی ہے, ایک مقولہ ہے. آپ ابھی تاکید کرتے رہیے, آپ ان کی تربیت کریے بچوں کی, انشاءاللہ آپ دیکھیے ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کو اس کا پابند بنا دے گا. کبھی نہ کبھی کانوں میں ان کی بات گونجے گی کہ ہاں ہماری امی منع کرتی تھی اس چیز سے, ہماری امی یہ کہتی تھی, ہماری امی وہ کہتی تھی. خرم مراد گزرے ہیں رحمہ اللہ علیہ, ان کی ہر کتاب کا آغاز اپنی والدہ کے نام سے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جن کے قدموں میں بیٹھ کر, جن کے ذریعے سے, جن کی وجہ سے میں نے قرآن پڑھنا سیکھا یا قرآن سے مجھے دلچسپی ہوئی, کیونکہ میں ان کو اپنی والدہ کو میں دیکھتا رہتا تھا کہ قرآن سے ان کی دلچسپی کیسی تھی. آپ دیکھیں کیسے بچے یاد رکھتے نا, کتنے بڑے اسکالر بنے ماشاءاللہ, آج ان کی کتنی کتابیں ہیں دنیا میں پھیلی ہوئی, لوگ پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے ایسے صدقہ جاریہ بنے؟ وہ ہمیں دیکھیں گے نا, ہمیں دیکھیں گے کہ اچھا میری امی قرآن پڑھتی رہتی تھی, میری امی کا تو پورا دن ہی قرآن میں گزرتا تھا. جب دیکھو جب امی یا تو قرآن لے کر بیٹھی ہیں یا حدیث لے کر بیٹھی ہیں, تو پھر بچے ہم سے وہی سیکھیں گے, وہی چیز حاصل کریں گے, ان کی بھی زندگی اسی طرح سے نیکیوں میں پھر گزرے گی. تو یہ باقیات صالحات ہیں, یہ والی آیتوں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں ہم لوگ, اپنی زندگی کو بدلیں. ہمارا نصب العین ہو کچھ, ہمارا ایم کوئی مقصد ہو, ہمیں کوئی چیز اچیو کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور قرآن کی آیتوں سے ہمیں سیکھنے والا بنائے, عمل کرنے کی بھی توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ف فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحداً.